سورہ بقرہ آیت نمبر 253.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها
ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوا اور اس نے ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے اور روشن نشانیاں دیکھ لینے کے بعد یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا، پس ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے کفر اختیار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس دن کے جس میں نہ تجارت کام آئے گی اور نہ دوستی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کا نگہبان ہے، اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ ان سب سے واقف ہے، اور وہ علم خدا میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان دونوں کی نگہداری اس کے لیے کوئی کار گرہ نہیں ہے، اور وہ بلند و بالا اور عظیم ذات ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں، بتحقیق ہدایت اور ضلالت میں فقر نمایاں ہو چکا ہے، پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، بتحقیق اس نے نہ ٹوٹنے والا مضبوط سہارا تھام لیا، اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور کفر اختیار کرنے والوں کے سرپرست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں، یہی جہنم والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله
قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
کیا آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے اقتدار دے رکھا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو اس نے کہا زندگی اور موت دینا میرے اختیار میں بھی ہے. ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا. یہ سن کر وہ کافر مبہوت رہ گیا اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. یا اس شخص کی طرح جس کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی تو اس نے کہا اس اجڑی ہوئی آبادی کو مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ بس اللہ نے 100 برس تک اسے مردہ رکھا پھر اسے دوبارہ زندگی دی. اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت مردہ رہے ہو؟ اس نے کہا ایک دن یا اس سے کم. اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مردہ پڑے رہے ہو. لہٰذا ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو جو سڑی نہیں اور اپنے گدھے کو دیکھو اور ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم نے انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں. یوں جب اس پر حقیقت آیا ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان مل جائے. فرمایا بس 4 پرندوں کو پکڑ لو پھر ان کے ٹکڑے کرو پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو پھر انہیں بلاؤ وہ تیزی سے آپ کے پاس چلے آئیں گے اور جان رکھو کہ اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کی سات بالیاں اگ آئیں جن میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے، اللہ بڑا کشائش والا دانا ہے. جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایزا دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے. نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد خیرات لینے والے کو ایزا دی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز بڑا بردبار ہے. اے ایمان والوں، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایزا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. بس اس کے خرچ کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر اس پر زور کا مینا برسے اور اسے صاف کر ڈالے. اس طرح یہ لوگ اپنے اعمال سے کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں گے، اور اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا. اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور ثبات نفس سے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو جس پر زور کا مینا برسے تو دگنا پھل دیں، اور اگر تیز بارش نہ ہو تو ہلکی پھوار بھی کافی ہو جائے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور جب بڑھاپا آ جائے اور اس کے بچے بھی ناتواں ہوں تو ناگہاں یہ باغ ایک ایسے بگولے کی زد میں آ جائے جس میں آگ ہو اور وہ جل جائے؟ اللہ یوں تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے، شاید تم غور و فکر کرو۔
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ الشیطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ إن تبدوا الصدقات وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ ليس وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل تعرفهم بسيماهم لا ي الله به عليم.
اے ایمان والو، جو مال تم کماتے ہو اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اس میں سے عمدہ حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، اور اس میں سے ردی چیز دینے کا قصد ہی نہ کرو، اور اگر کوئی وہی تمہیں دے تو تم خود اسے لینا گوارا نہ کرو گے، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بے نیاز اور لائق ستائش ہے. شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا صاحب وسعت دانا ہے. وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے گویا اسے خیر کثیر دیا گیا ہے، اور صاحبان عقل ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اگر تم اعلانیہ خیرات دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر اہل حاجت کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور یہ تمہارے کچھ گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. آپ کے ذمے نہیں ہے کہ انہیں جبرن ہدایت دے، بلکہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو بھی مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو راہ خدا میں اس طرح گر گئے ہیں کہ وہ معیشت کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں سکتے. ناواقف لوگ ان کی حیا و عفت کے بنا پر انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، حالانکہ ان کے قیافے سے تم ان کی حاجت مندی کو پہچان سکتے ہو. وہ تکرار کے ساتھ نہیں مانگتے، اور جو مال تم خرچ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے.
صدق اللہ العلی العظیم.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہا. عزیزان گرامی، قرآن مجید پروردگار عالم کی کا ایک کلام، اور اس میں رسول پاک کی طرف سے ایک شکوے کا ذکر ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ شکوہ کیا جائے گا کہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے، اس کو اہمیت نہیں دی ہے. الحمدللہ یہ پروگرام اس بات کی علامت ہے کہ امت نے قرآن کو اگر چھوڑ دیا ہے تو کم از کم کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو اس کو لے کے چل رہے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور اس کو بہتر سے بہتر طور پہ پڑھنا، سننا، سمجھنا، اور انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور قرآن و اہل بیت کے ساتھ مکمل تمسک کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم کی بارگاہ سے مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک بلند صلوات پڑھ لیجیے. تو آج کے جو درس کا آغاز ہوا ہے اور تلاوت کا، اس میں تیسرے پارے کا تذکرہ شروع ہوا ہے، اور اس کے اندر جو بالکل آغاز میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آیت الکرسی کا تذکرہ آ جاتا ہے، تو اس کو تھوڑا تھوڑا شروع کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں چند نکات. ظاہر ہے کہ یہ خود آیت الکرسی کی بحث ہی اگر تفصیل سے لی جائے تو ایک بڑی تفصیلی بحث ہو سکتی ہے ہم پروردگار عالم کے اسماء اور صفات جو اس میں بیان کیے گئے ہیں اس کو تفصیل سے پڑھیں تو بہت کچھ اس کے اندر سے نکات ملتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور مختصر طور پہ چند نکات بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جو آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے، آیت نمبر 253، اس میں آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ رسولوں کے درمیان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ دیکھیے کہ رسولوں کے درمیان ہدف میں کوئی فرق نہیں ہے، ہدف سب کا ایک ہے۔ ہم نے سب کو، ہم نے رسولوں کو جو بھیجا ہے ان سب کا ہدف ایک ہے کہ وہ خدا کی طرف راغب کریں گے اور طاغوت سے دور کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ تمہیں عبادت کرنی ہے خدا کی اور انہیں طاغوت سے دور کریں گے۔ لیکن اس ہدف کے ایک ہونے کے باوجود انبیاء کے آپس میں کچھ میں فضیلتیں دوسروں کی نسبت زیادہ ہیں، کچھ خصوصیات کسی کے اندر ہیں جو دوسروں کے اندر نہیں ہیں۔ اور ان آیات کے اندر حضرت موسیٰ، ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ پروردگار عالم سے ان کو کلام کا ایک موقع ملا اور کلیم اللہ مشہور ہوئے، اور حضرت عیسیٰ کی کچھ خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ تو اگرچہ ہدف ایک ہے لیکن اس کے باوجود انبیاء کے درمیان پروردگار عالم نے فضیلتوں کے اعتبار سے کچھ اختلاف رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اسی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے اگر خدا چاہتا، یہ اگر خدا چاہتا، ولو شاء، یہ جو کہہ رہا ہے اگر خدا چاہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے صحیح راستے اختیار کرے۔ ورنہ اگر کسی کو اللہ چاہتا کہ اپنی مرضی سے چلائے، زبردستی چلائے، جبر کے ساتھ چلائے، تو پھر معاشرے میں سے، دنیا میں سے امتحان کا سسٹم ہی ختم ہو جاتا۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انسان کو، دیکھیے جانے گرامی، بہت سے لوگ ایک اس کی اچھی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، دو آنکھیں ہیں تو ہیں، وہ چاہے میری تین آنکھیں ہو جائے نہیں ہو سکتی، ایک آنکھ ہو جائے نہیں ہو سکتی، عام حالات میں جس طرح سے اس کو پیدا کیا اسے اسی طرح سے پیدا ہونا ہے۔ تو اس کی ظاہری شکل و صورت تو پروردگار عالم نے بنا دی ہے، لیکن اس کی باطنی شکل و صورت کیا ہوگی یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ آدمی تو پروردگار عالم نے بنا دیا ہے، انسان بننا خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک انسان آدمی ہو، یعنی شکل و صورت سے جانور کی صورت میں نہ ہو، انسان کی صورت میں ہو، دو پیروں پہ چلتا ہو، سیدھا کمر، اس کی کمر سیدھی ہو جاتی ہو، یہ آدمی ہے، نہیں معلوم انسان ہے کہ نہیں۔ انسان کب بنے گا؟ جب وہ خود اپنے اوپر محنت کرے گا۔ تو اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہی ہے، ولو شاء، خدا اگر چاہتا تو، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ، خدا کی خواہش ہے کہ یہ کام ہو یہ کام نہ ہو، لیکن اس کے لیے وہ انسان کو کبھی مجبور نہیں کرتا، کیونکہ مجبوری میں اگر کوئی انسان نیک کام کرتا ہے تو اس نیکی سے اس کے قلب کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، مجبور، وہ مجبور ہے اس کام کے لیے۔ اور اگر وہ اپنے اختیار سے برائی کو چھوڑتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ شہید متحری کی ایک کتاب ہے توبہ کے نام سے، اس میں شہید متحری توبہ کا ایک نفسیاتی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ ایک جملہ وہ عرفانی حوالے سے کہتے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بحث نہیں کرتے، لیکن اس کی نفسیاتی کیفیت کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ توبہ میں نفسیات کیا ہوتی ہے انسان کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ توبہ کا مطلب یہ ہے نفسیاتی طور پہ کہ انسان اپنے کسی کام پر پچھتاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ کر پلٹ کر واپس آتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر سے جو شرمندگی جو آئی ہے اس کے اندر کہ میرا فلاں کام اچھا نہیں تھا، یہاں سے جب وہ پلٹتا ہے اس کا نام ہے توبہ۔ اور یہ خاصیت شہید متحری کہتے ہیں کہ یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ کسی چیز کے سے کسی چیز کی طرف جب جاتا ہے اور کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہاں سے پلٹ جائے. اور اس پلٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے جو اسے اس چیز کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے کہ یہ کام کرو. وہ کہتے ہیں جانور کو جب اندر سے کوئی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کام کرو تو اس کی طرف چل پڑتا ہے, وہ واپس نہیں آتا. لیکن انسان کی یہ خاصیت ہے کہ اس کا دل چاہ بھی رہا ہوتا ہے کہ کھانا کھا لوں, بھوک بھی لگ رہی ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے روزے کا حکم دیا ہے, میں روزہ رکھوں گا, بھوکا رہوں گا لیکن کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ اندر کی خواہش کے خلاف جو مزاحمت ہے, یہ مزاحمت جانور نہیں کرتا. جانور کو بھوک لگے گی, اس کی پسند کا کھانا سامنے رکھا ہوگا, وہ کھا لے گا. لیکن یہ انسان ہے جو خدا کی خاطر اپنی خواہش کا دم گھونٹ دیتا ہے, اپنی خواہش. یہاں سے انسان کی انسانیت سامنے آتی ہے. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو یہ اپنی خواہشات کا مقابلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے, یہ جو اس کے اندر جو تبدیلی آتی ہے, اس کا نام ہے توبہ. اور یہی انسانیت کی جو خصوصیات ہے اس میں سے ایک خصوصیت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا, اس کے بعد ایک اور نقطہ یہاں پر آتا ہے کہ یہ جو لوگوں نے اختلاف کیا ہے, یہ اختلاف کس وجہ سے کیا ہے؟ دیکھیں, لوگوں میں اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مثال کی بات, اختلاف کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ مطلب بات کو سمجھ نہیں سکا, اپنی جہالت کی وجہ سے ایک بات کو سمجھ نہیں سکا. کسی عالم نے ایک بات کہی, میری سمجھ میں وہ بات نہیں آئی, میں نے اختلاف شروع کر دیا. تو اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ جہالت, میرے سامنے بات کلیئر نہیں تھی. خدا کہتا ہے کہ یہاں پر یہ جو مخالفت کر رہے ہیں, اختلاف کر رہے ہیں, اس اختلاف کی وجہ جہالت نہیں ہے, اس لیے کہ ارشاد ہو رہا ہے, بینات ان کے سامنے بینات آ چکی ہیں, یعنی روشن دلائل آ چکے ہیں. روشن دلائل آنے کے بعد اختلاف کر رہا ہے, تو اب اختلاف کی وجہ جہالت نہیں ہے. تو اب کس وجہ سے جہالت, یہ اختلاف ہو رہا ہے؟ جہالت تو نہیں ہے, بات تو کلیئر ہو چکی ہے. کیا ابو سفیان, ابو جہل, ابو لہب کے سامنے کلیئر نہیں تھا کہ یہ بت جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے تراش رہے ہیں, جس کا پتھر ہم نے خود لا کے دیا ہے, جس کی لکڑی ہم نے خود لا کے دی ہے, اس کے بعد اس کو توڑا ہے, موڑا ہے, پالش کیا ہے, اس کو رگڑا ہے, پتہ نہیں کیا 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 ہے, تب جا کے اس شکل میں یہ بتایا ہے. کیا وہ لوگ جو پورے معاشرے کو چلا رہے تھے اپنی سیاست سے, پورے معاشرے کے سردار بنے ہوئے تھے, کیا ان میں یہ عقل نہیں تھی؟ وہ یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ بت جو ہے یہ پتھر کے ہیں, لکڑی کے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ بالکل سمجھ رہے تھے, پھر بھی اختلاف کر رہے تھے. تو اس سمجھنے کے بعد جب اختلاف ہوتا ہے, تو اب کس بات کا اختلاف ہوتا ہے؟ اب جو اختلاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ذاتی مفادات کا اختلاف. مفادات خطرے میں پڑتے ہیں, اب انسان کے سامنے بات واضح ہوتی ہے, پھر بھی مخالفتیں شروع کر دیں. اب یہ معاملات نفسانی آ جاتے ہیں. بات کلیئر ہو گئی ہے ذہنی طور پہ, لیکن نفسانی معاملات کی وجہ سے بعض اوقات ذاتی مفادات, بعض اوقات حسد ہوتا ہے انسان کو. ذاتی مفاد نہیں ہوتا, لیکن اس کے پاس یہ نعمت ہے, وہ اس طرف چلا گیا, بنو ہاشم کو یہ نعمت ملی, ہمیں کیوں نہیں ملی مثلا. اب یہاں پر معاملات علم کے نہیں ہیں, جہالت کی وجہ سے اختلاف نہیں ہو رہا, بلکہ اپنی ذاتی انا, بہت اچھا جملہ استعمال کیا, یا حسد یا خود پسندی, میری بات جو ہے وہ مانی جائے, کسی اور کی بات کیوں مانی جائے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا ان پر کنٹرول کرنے سے اختلافات کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں, وقت چونکہ کم ہے. آیت نمبر 255 جو ہے وہ تو ہم چلے جائیں گے آیت الکرسی کے اندر, لیکن اس سے پہلے جو تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 254 میں, کہ آیت میں انفاق, انفاق کرنا, خرچ کرنا. اچھا, اب انفاق کے معنی پہ اگر تھوڑا سا رک جائیں, تو رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای نے اس کے بارے میں اپنی ایک کتاب میں بڑی اچھی وضاحت کی ہے. کہتے ہیں کہ انفاق جو ہے نفق کہتے ہیں گڑھے کو، انفاق یعنی گڑھے کو پر کرنا، خلا کو بھر دینا، ٹھیک ہے. عام طور پہ انفاق کا ترجمہ کیا جاتا ہے خرچ کرنا. اچھا، اگر خرچ، ہر قسم کا خرچہ انفاق کہلائے گا؟ رہبر کہتے ہیں کہ ہر قسم کا خرچہ انفاق نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ خرچ انفاق کہلائے گا کہ جس سے آپ معاشرے میں موجود کسی خلا کو پر کریں. پہلے ہی سے فرض کر لیجئے کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک معاشرے کے اندر بہت سارے اسکول بنے ہوئے ہیں، بہت سارے اسکول، اسکولوں کی کوئی کمی نہیں ہے. میں ایک اور اسکول کھول دوں، پھر میں کہوں کہ میں نے انفاق کیا ہے. یہ سوال یہ ہے کہ آپ نے کون سا گڑھا پر کیا ہے؟ ہاسپٹلس کی کمی ہے، اس کو آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے ایک اور اسکول بنا دیا. یہ میں فرض کر رہا ہوں، ہمارے یہاں اسکول کی کمی نہیں ہے، اسکول کی کمی ہے، بننے چاہیے. ہاسپٹلوں کی بھی کمی ہے، بننے چاہیے. سارے معاشرے میں ضروریات آپ اسے بہتر جانتے ہیں، صرف مثال کے طور پہ عرض کر رہا تھا کہ فرض کر لیجیے کہ ایک جگہ پر، مثلا فرض کر لیجیے آج کے دور میں ہم فرض کر لیں کہ ایک اتنے سارے چینل ہیں، میں بھی ایک چینل جو ہے وہ کھول لوں اور پھر کہوں کہ میں نے انفاق کیا ہے. فرض کر لیجیے ایک چینلوں کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر میں اس میں خرچ کروں گا تو یہ پیسہ انفاق نہیں کہلائے گا. انفاق کا مطلب ہے معاشرے کے اندر موجود کسی گڑھے کو پر کرنا، کسی خلا کو پر کرنا. اب کھانا کھلایا جا رہا ہے، مثال کی بات ہے، اگر کھانا کھلانا میں شروع کر دوں، کئی جگہوں پہ کھانا کھلایا جا رہا ہے، میں ایک اور کھانا کھلانے کے لیے ادارہ کھول لوں، خوب پھر میں کہوں کہ میں نے انفاق کیا ہے، یہ انفاق خرچ ہے، لیکن آیا انفاق ہے؟ اگر کسی خلا کو پر کیا ہے تو انفاق ہے، رہبر کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی خلا پر نہیں ہو رہا ہے تو پھر اسے خرچ تو کہہ سکتے ہیں، انفاق نہیں کہہ سکتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آیت نمبر 254 کے اندر جب پروردگار عالم انفاق کے لیے کہتا ہے کہ انفاق کرو تو کیا کہتا ہے؟ ہم نے رزق دیا ہے، رزقنا، ہم نے رزق دیا ہے. یعنی یہ تم خرچ کر رہے ہو، یہ تم کہاں سے کر رہے ہو؟ اپنے پاس سے نہیں کر رہے، یہ دینے والے ہم ہیں، ہم نے دیا ہے، اب تو خرچ کر لو. پھر کہتا ہے مما رزقنا، ہم نے دیا ہے اور جتنا دیا ہے سارے کا سارا بھی تم سے نہیں مانگ رہے، مما ان میں سے کچھ دیا بھی ہم نے ہے، اگر سارے کے سارا بھی تم سے لے لیں تو بھی حق ہے ہمارا، اس لیے کہ ہم نے دیا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا دے دو، ہم کہتے ہیں جو ہم نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا راہ خدا میں خرچ کر دو، کچھ حصہ اس میں سے اللہ کی راہ میں دے دو. اور اس کے بعد اگلا اسی آیت میں یہ انسان کو راغب کرنے کی، ترغیب دلانے کے طریقے ہیں. ہم یعنی جب کسی کو کسی کام کی ترغیب دلاتے ہیں تو ایسے الفاظ استعمال کریں کہ وہ اس طرف راغب ہو، آئے، قریب آئے. تو کیا ہو رہا ہے؟ تیسرا پوائنٹ جس کے اندر آ رہا ہے کہ اے مومنوں، جب تم اس کام کو کرو گے تو یہ کام تمہارے کب کام آئے گا؟ یہ تم انفاق کرو گے، جس جو دیا بھی ہم نے ہے پیسہ، اس میں سے سارا نہیں مانگ رہے، تھوڑا سا مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی مانگ کے ختم نہیں ہو جائے گا. یہ اس دن تمہارے کام آئے گا جب نہ کوئی کاروبار تجارت ہو سکے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی شفاعت چلے گی. اس وقت یہ یعنی ہم نے دیا ہے، سارا بھی نہیں مانگ رہے اور لے کے بیٹھ بھی نہیں جائیں گے. ایک وقت جب تمہارے ہاتھ بالکل خالی ہوں گے اس وقت کام بھی آئے گا. اب جب انسان یہ سب چیزیں سنتا ہے تو اس کے ذہن میں رغبت پیدا ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. اچھا، اب دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا کہ من قبل ان یاتی یوم، اس دن سے پہلے تم یہ انفاق کرو کہ جب وہ دن آ جائے گا کہ جس میں یہ سب چیزیں، دوسری کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھاؤ. یہ موقع سے فائدہ اٹھانے کا لفظ عام طور پہ نگیٹو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں بذات خود موقع سے فائدہ اٹھانا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. بذات خود ہمارے یہاں اس کا استعمال تھوڑا سا نگیٹو میں ہو گیا ہے، ورنہ در حقیقت موقع سے فائدہ اٹھانا، یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ آج تمہارے پاس موقع ہی سے فائدہ اٹھا لو، دنیا میں جو کچھ خرچ کر کے جاؤ گے، جو خرچ کر دیا وہ تمہارا ہے، اور جو چھوڑ کے گئے جو بچایا وہ تمہارا نہیں ہے، اس لیے کہ قبر میں وہ جو بچا ہوا مال ہے اس میں سے صرف ایک عدد کفن ملنے والا ہے اور کچھ نہیں ملنے والا، لیکن جو راہ خدا میں آگے بھیج دیا، خرچ کر دیا، اپنی جیب سے نکال دیا، اپنے اکاؤنٹ میں سے نکال دیا، وہ اگلے کسی اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا۔ تو یہ ہے موقع سے فائدہ اٹھانا۔ بس اگر موقع سے فائدہ کسی اچھے کام کے لیے اچھے طریقے سے اٹھایا جائے تو یہ بہتر ہے، ہاں اگر کسی غلط کام کے لیے موقع سے فائدہ اٹھایا جائے تو اس کا اسلام حمایت نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اچھا اس کے اندر ایک اور نقطہ ہے، میرے پاس قرآن اس وقت نہیں ہے، لیکن اس میں دیکھیے کہ اس کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہو رہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ محسن کراتی صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کوئی کام کہنا چاہیں تو اس کو ذرا پہلے اس کو اچھی طرح سے پکاریں گے، اس کو اہمیت دیں گے، اس کو عزت دیں گے، تو اس کے اندر پھر وہ کام کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، ایک بہلول کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک شخص جو بہت ذہین آدمی تھے تو کسی نے آ کے ان سے کہا کہ اے شیخ، میرے پاس کچھ پیسہ ہے، میں اس کو لگانا چاہتا ہوں، کہاں لگاؤں؟ کہا کہ لوہا خرید لو۔ اس نے لوہا خرید لیا، کچھ عرصے میں قیمت بڑھ گئی، بیچ دیا، کافی منافع ہوا، اور پھر جب کچھ عرصے بعد پھر پیسہ لگانے کا موڈ ہوا تو پھر وہ گئے، کہنے لگے بھائی ذرا بتاؤ کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ پیاز خرید لو۔ پھر پیاز خرید کے سارا پیسہ پیاز خرید کے گودام میں بھر دیا، کچھ عرصے میں پیاز جو ہے وہ خراب ہو گئی، سڑ گئی، سارا پیسہ جو ہے وہ ڈوب گیا۔ وہ آیا بہلول کے پاس، کہنے لگا کہ بھائی یہ کیا، پہلے تم نے اتنا اچھا مشورہ دیا، ابھی جو تم نے مشورہ دیا تو میں تو بالکل سڑک پر آ گیا۔ تو اس نے کہا بھائی پہلے تم نے مجھے کہا تھا اے شیخ، یعنی اے بزرگ، اے ذہین آدمی، اے سمجھدار آدمی، تو میں نے تمہیں سمجھدار والا مشورہ دیا، بعد میں تم نے مجھے ابے ہو کہہ کے پکارا، تو پھر ظاہر ہے کہ جس کو تم یہ سمجھو گے وہ مشورہ بھی تمہیں پھر ایسا ہی دے گا۔ تو اصل میں پکارنے سے بھی بعض اوقات بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ مثال تو ایسی تھی لیکن حقیقت ہے کہ جب انسان پروردگار عالم کو پکارتا ہے تو جب اس کو اس کی رحمتوں کا، اس کے کرم کا واسطہ دیتا ہے، خدایا تو کریم ہے، تو اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے پروردگار تو جبار ہے، تو ہر ایک سے انتقام لینے والا ہے، اس قسم کی باتیں کریں تو اس کا اثرات دوسرے ہیں۔ خدایا تو کریم ہے، بڑے بڑوں کے گناہ پہلے معاف کر چکا ہے، میں بھی ایک طرح ضعیف اور ذلیل بندہ ہوں، اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ خدا کو پکارنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ بھی آنا چاہیے، اور اس کے لیے بہترین چیزیں ائمہ کی دعائیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کو کیسے پکارنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اچھا وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے اسی آیت میں ایک نقطہ اور بیان کرنا تھا لیکن ظاہر ہے کہ اب میں اس کو مزید آگے چلا نہیں سکتا، اس کو اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ آیت نمبر 255 آیت الکرسی، مشہور و معروف آیت ہے۔ آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لفظ کرسی اس کے اندر استعمال ہوا، اس لیے آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ یہ آپ کے پاس جو قرآن ہے اس میں جو حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو مجھے ملی ہے یہ عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک حصہ ہے، ایک خزانہ ہے جو مجھے ملا ہے، اور کسی اور نبی کو یہ عطا نہیں ہوا۔ جب رسول پاک نے یہ جملہ فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ فضیلت سنی ہے کوئی رات ایسی نہیں گئی جس میں میں نے اس آیت کی تلاوت نہ کی۔ ویزان گرامی دیکھیں، مجھے اور آپ کو مثلا، ہم چونکہ مادی دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی کہے کہ بھئی مثلا فلاں آیت کہ میں نے فضیلت سنی تو اس کے بعد سے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. اب مجھ سے کوئی پوچھے کیا فضیلت تھی اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا, میں کہوں گا کہ مولانا صاحب نے بیان کیا تھا کہ مثلاً حوریں ملیں گی جنت میں, باغات ملیں گے دنیا میں, اس کا اتنا پیسہ ملے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اور بڑی ہی دنیاوی فضیلتیں تھیں, تو میں نے سوچا کہ اس کو پڑھنا شروع کر دوں. لیکن عزیزان کرام, جب مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کو اس رات کے اس کے بعد سے کسی رات کو میں چھوڑا نہیں, ہمیشہ اس کو پڑھا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کی نظر ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی طرف نہیں ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت کو پڑھنے کے ذریعے سے وہ مقامات ملیں گے کہ جن مقامات کی خواہش امیر المومنین جیسا شخص کرتا ہے. تو اب ہم یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس آیت کے یہ فائدے ہیں, یہ فائدے ہیں, یہ فائدے ہیں, اس سے حفاظت ہوتی ہے, اس کو چھوڑیے, خدا سے کہیے خدایا یہ آیت کی تلاوت کر رہا ہوں, اس آیت سے جو چیز منظور نظر مولا علی کے سامنے تھی تو ہمیں وہ مقامات عطا فرما یا اس سے قریب تر کر دے, وہ نہیں کہ جو ہم ظاہری طور پر سمجھتے ہیں, بلکہ جس کی تمنا امیر المومنین کے دل میں تھی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے اللہ لا الہ الا ہو, آیت الکرسی کا آغاز. روایت میں ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ ثمن الجنہ ہے, جنت کی قیمت ہے, یہ دو گے جنت ملے گی. ارشاد ہو رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن محسن کراتی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جب کسی یونیورسٹی میں انسان جاتا ہے تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے, کہتے ہیں وہ ڈاکٹر بن جائے گا, یہ یونیورسٹی میں چلا گیا ہے میڈیکل میں, یہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بن جائے گا یہ. لیکن کیا صرف یونیورسٹی میں جانے سے ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ ہاں بن جائے گا, لیکن اس کے لیے کچھ شروط ہیں, کچھ شرائط ہیں, اس کو اس درس کو اچھی طرح پڑھنا پڑے گا, ان شرائط کو حاصل کرنا پڑے گا تاکہ وہ جو صرف نام کا ڈاکٹر ہے وہ حقیقت میں ڈاکٹر بن سکے. تو قولوا لا الہ الا اللہ یقیناً تفلحو کا باعث ہے, یقیناً ثمن الجنہ ہے, جنت کی قیمت ہے. لیکن لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اب ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا جائے, تب جا کے صحیح معنوں میں انسان کہہ سکتا ہے کہ اب یہ ضمانت ہو گئی کہ اب میں اس کو پڑھ کر جنت کی قیمت ادا کر چکا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا جلدی جلدی آگے پڑھتے ہیں, ایک میں بیچ میں سے کچھ حصہ چھوڑ رہا ہوں. لا تاخذو سنۃ ولا نوم, اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. دیکھیے عزیزان میں, نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت عظیم نعمت. آپ کا موبائل کچھ دیر آپ استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد اس کی چارجنگ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ اسے دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں بجلی سے تاکہ یہ چارج ہو جائے. یہ نیند جو ہے نا, یہ نیند ہمارا چارجر ہے. یہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت رکھی ہے کہ دن بھر کی تھکن کے بعد جب انسان بستر پہ کمر سیدھی کرتا ہے, تکیے پہ سر کو رکھتا ہے اور تھوڑی دیر اس کو نیند آ جاتی ہے, تو اس نیند کے بعد وہ اگلے کئی گھنٹوں کو کام کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. جن لوگوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی ان سے پوچھئے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ان کے ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے. جو ایران عراق جنگ میں بعض افراد تھے جن, جب وہ کیمیکل بوم مارا صدام نے, تو اس کیمیکل بوم کے مختلف اثرات ہوتے ہیں, اس میں مرتا نہیں ہے انسان یا کم مرتے ہیں, لیکن ہمیشہ کے لیے اس کے اندر کوئی ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے, اندر کا کچھ جل جاتا ہے, کچھ جلدوں کے اندر بیماری آ جاتی ہے جلد کے اندر, لہٰذا وہ ہمیشہ پوری زندگی تڑپتا ہی رہتا ہے. ان میں سے ایک شخص یہ بیان کرتا ہے, غالباً اب تو اس کا انتقال ہو گیا ہوگا, کافی سال پہلے میں نے اس کو کوئی انٹرویو پڑھا تھا دیکھا تھا, تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو علاج جب کر رہے تھے تو علاج کے دوران کچھ ایسا علاج, یعنی پہلے تو اس کیمیکل بوم نے اثر ڈالا اور پھر جب دوائی دی تو دوائی نے الٹا اثر کیا, اس کی نیند ختم ہو گئی. اب اس نے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے, تو اس نے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ایک بار جی بھر کے سو لوں. ایک ہی خواہش ہے میری. اب اندازہ لگائیے کہ یہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہوئی ہے. اچھا اب یہ جو نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور شکر ادا کرنا چاہیے اس کا. خدا کہتا ہے کہ لا تاخذوا سنۃ ولا نوم, نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ نیند در حقیقت تھکن دور کرنے کے لیے ایک چارجر ہے. اب خدا وہ ذات ہے کہ جو قادر مطلق ہے اور اس دنیا کی زمین و آسمان کی ملکیت اور اس کی حفاظت کرنا اللہ کے لیے ذرا سا بھی تھکن کا باعث نہیں ہے, اور چونکہ وہ قادر مطلق ہے اس کے لیے یہ باعث تھکن نہیں ہے, تو پھر اس کو نیند کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم جب ایک کام کو کرتے ہیں تو تھکن دور کرنے کے لیے پھر ہمیں نیند چاہیے. جلدی پھر آگے بڑھتے ہیں. لہو ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان کی ملکیت حقیقی مالک وہی ہے. اچھا ہم مالک نہیں ہیں, نہیں ہم بھی مالک ہیں کیونکہ اس نے ہمیں مالک قرار دیا ہے, اس نے ہمیں اپنا ایک عارضی طور پہ ملکیت ہمیں دی ہے. اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ کی بارگاہ میں کون شفاعت کر سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر. بس اس کو انفاق کے بارے میں چند جملے مجھے پیش کرنے تھے, مجھے نہیں معلوم کہ وہاں تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا. جو شفاعت کی بحث ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. پیچھے جو آیت تھی اس میں کہا تھا کہ اس دن کے لیے انفاق کرو کہ یہ انفاق اس دن تمہارے کام آئے گا کہ جس میں نہ دوستی کام آئے گی, نہ تجارت کام آئے گی, اور نہ شفاعت کام آئے گی. تو اب ذہن میں خیال آتا ہے انسان کو کہ اس کا مطلب ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی. اس آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ, اللہ کے نزدیک کون آ کے شفاعت کرے گا, الا باذنہ, مگر جس کو اللہ نے اجازت دی ہو. بس شفاعت ہے لیکن اللہ کی اجازت سے. کفار مشرکین کیا کہا کرتے تھے, ان سے کہتے تھے کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو. وہ کہتے تھے کہ ہا اولائے شفعاؤنا, یہ ہمارے شفیع ہیں, یہ ہمارے شفیع ہیں. اس آیت کی روح سے ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگ ان بتوں کو کہتے ہو کہ یہ ہمارے شفیع ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا خدا نے ان کو اجازت دی ہے. اگر اجازت دی ہے تو ثبوت لے کر آؤ, بتاؤ کہاں ہے, کون سی آیت ہے, کون سا جملہ ہے, کس نبی نے کہا ہے کہ ہاں بھائی یہ بت جو ہیں یہ شفیع ہیں. بس اگر تم ان کو شفیع مانتے ہو, وہ خدا نہیں مانتے تھے, وہ ان کو خالق نہیں مانتے تھے. قرآن کی کئی آیتیں ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اے رسول ان سے پوچھو کس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے, یہ یہی بولیں گے اللہ نے, مانتے تھے. پھر بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں. ہا اولائے شفعاؤنا, یہ ہمارے شفیع ہیں. ٹھیک ہے شفیع ہے, تو کیا شفاعت کی اجازت خدا نے دی ہے ان کو, اگر دی ہے تو کوئی دلیل لے کر آؤ. اچھا شفاعت کا فائدہ کیا ہوتا ہے. شفاعت در حقیقت شفیع کو اللہ تعالیٰ نے ایک اس کی کسی کام کی وجہ سے ایک مقام دیا. شہید نے اپنا خون اللہ کی راہ میں دے دیا, اللہ نے کہا کہ تم نے ایک کام کیا ہے, میں تمہیں شفاعت کا درجہ عطا کرتا ہوں. کوئی شخص ہے, عالم ہے, اس نے خدا کی خاطر قدم اٹھایا, علم حاصل کیا, دوسروں تک پہنچایا, تم نے یہ کام کیا ہے, میں تمہیں یہ حق کے شفاعت دیتا ہوں, یہ مقام شفاعت دیتا ہوں. یا کوئی نبی ہے, یا کوئی نیک آدمی ہے, مثلا مختلف جن لوگوں کو شفاعت کی اجازت ملی ہوئی ہے, تو یہ در حقیقت اللہ نے اپنے بندوں کو بعض مقامات دیے ہوئے ہیں. اچھا اب یہاں پر اگر یہ صورتحال ہو کہ بھئی انسان نے ایک گناہ کر لیا ہے, اب تو اس کو عذاب بھگتنا ہی بھگتنا ہے, تو انسان کے اندر مایوسی آ جاتی ہے کہ بھئی نیک راہ پہ آنے سے پہلے, دین کی طرف آنے سے پہلے جوانی میں میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں, اب ان کا کیا ہوگا, کیا جواب دوں گا. یہ جو نا امیدی ہے, یہ نا امیدی جن وجوہات کی بنا پر کم ہوتی ہے اس میں سے ایک استغفار ہے. اللہ نے راستہ رکھا ہے, استغفار کرو, توبہ کرو, میں بخش دوں گا. ایک راستہ شفاعت ہے کہ تم جاؤ جو میرے عظیم بندے ہیں جن کو میں نے شفاعت کا حق دیا ہے, جاؤ ان سے اپنے لیے شفاعت طلب کرو. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شفاعت کے عقیدے سے انسان کے اندر ایک تو ناامیدی پیدا نہیں ہوتی, مایوسی پیدا نہیں ہوتی, دوسرے اولیاء اللہ سے ان کا ایک رابطہ بن جاتا ہے. اب وہ اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ شاید ان کے ذریعے سے ان سے کہیں گے یہ ہماری شفاعت کریں گے ہماری مشکل. تو جب یہ رابطہ بنتا ہے تو اولیاء اللہ کی جو خوبیاں ہیں وہ انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو انسان مایوسی سے بچتا ہے, اولیاء اللہ سے رابطہ پیدا ہوتا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. وقت ہے مزید ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. انفاق کے بارے میں بھی کچھ گفتگو میرے ذہن میں تھی کہ کروں, اب وقت نہیں ہے, لیکن یہ جو آیات ہیں ان کو اگر آپ پڑھیں گے تو بہت ہی واضح پیغام ہے کہ انفاق کے طریقے بیان کیے گئے ہیں, انفاق کے فوائد بیان کیے گئے ہیں, جو انفاق کرو اس کا فائدہ کس قدر زیادہ ہے, 700 گنا بعض نے کہا, بعض نے کہا کہ 1400 تک جائے گا یہ مثلا ایک کام کے, اس کے طریقے اس کو کس طرح سے انجام دے, جب انفاق کر لے کسی کی مدد کر دے تو اس کے بعد جو ہے اس پر احسان جتائے تو کیا ہوگا, وہ ضائع ہو جائے گا بالکل وہ نیکی. تو ایک اچھی خاصی جو ہے اس کے اندر انفاق کے بارے میں گفتگو انسان کو ترجمے میں آپ نے سنی لیا ہے, اگر اس کو پڑھیں گے اور تو یقیناً اس کا بھی بہت اچھا اثر ہوگا. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں تفصیل بیان کروں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں قرآن و اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں قرآن کو پڑھنے سننے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو تیرے دین کے خدمت گار ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرما, ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے قرآن کا واسطہ, جو مومنین پریشان ہے مشکلات میں گرفتار ہیں رزق و روزی میں تنگی کا شکار ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو مومنین بے گناہ اسیر ہیں لاپتہ ہیں پروردگار جلد از جلد رہائی نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, دشمنان اسلام کو اگر قابل ہدایت نہیں تو نیست تو نابود فرما, دہشت گردوں کا خاتمہ فرما, ان کا مقابلہ کرنے والے مجاہدین جہاں کہیں بھی مصروف جہاد ہیں پروردگار انہیں کامیابی و نصرت عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے ظہور کے زمین ہموار کرنے کے لیے جو مومنین جو علماء جو مجتہدین اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں خاص طور پر رہبر معظم انقلاب خاص طور پہ آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجعین تقلید, ان سب کی توفیقات میں اور اضافہ فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.